Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. دنیا میں مصیبتیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں، اور یہ پریشانیاں کوئی نئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا لازمی جز قرار دیا ہے ان پریشانیوں کو. میرے پاس فون آیا پرسوں ایک صاحب کا، بہت زیادہ پریشان، وبا پھیلی ہوئی ہے، کرونا پھیلا ہوا ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، لوگوں کی بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، بہت سے تاجروں کا کام ٹھپ ہو گیا، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. جب کام ٹھپ ہوتا ہے تو پھر گھر میں بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں. گھر میں جب تک آپ کھلاتے رہو پلاتے رہو بہت اچھے، آپ سے اچھا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. جہاں آپ کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا تو عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں ہاتھ تھوڑا تنگ ہوا عدالتیں خلا کی ڈگریاں لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. جج صاحب کو اتنے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی کے بھی مالک ہو چکے ہیں، جب چاہیں اس کو آپ کے نکاح سے آزاد کر دیں، جو کہ 100% غلط ہے. بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اس عدالتی خلا کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے جو چل رہا ہے عدالتوں میں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف بول نہیں رہا، تو اس لیے مجھے بار بار بولنا پڑتا ہے. چار دن پہلے شادی شدہ جوڑا میرے پاس آیا، چار دن پرانی بات ہے. خاتون نے کہیں عدالت سے خلا کی ڈگری لی تھی، اب دوبارہ پرانا والا یاد آ رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے مفتیوں سے فتویٰ لیتے ہیں کہ وہ خلا صحیح ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. جب خلا لیا اس وقت کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، جب دوبارہ شادی کرنے کا خیال آ رہا ہے تو پھر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں بھائی مفتیوں سے کہ وہ صحیح بھی تھا کہ نہیں، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے یا نہیں ہے. اپنا مطلب ہو تو اسلام، مطلب نہیں ہے تو عدالت. ایک طرف ہو جاؤ بھائی، اگر قیامت کے دن آپ کی بخشش اس بات پر ہوگی کہ آپ پاکستانی تھے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو مسلم کہنے کی ضرورت، بولو نا بھائی نہیں، آپ یہ کہنا کہ اللہ میں پاکستان کے قانون کو فالو کرتا تھا، ختم. اگر اللہ بخشش دے گا تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں حکومت کے قانون کو فالو کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے, وہاں جہاں اللہ کا کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. حکومت کے قانون کو وہاں فالو کیا جائے گا جہاں اللہ کا قانون حکومت کے قانون سے ٹکراتا نہیں ہے. جہاں ٹکرا رہا ہو وہاں اللہ ہے, پھر اللہ میں اور گورنمنٹ میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر اللہ کو احکام دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کہے گا بھائی تم گورنمنٹ ہی کے بندے ہو, اسی کو فالو کرو. اللہ پہلے ہے, باقی سب بعد میں. جج صاحبان سے بالکل کھلے عام کہہ رہا ہوں اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کھلے عام کہہ رہا ہوں کہ یہ حرام کاری کا دروازہ بند کرو, قیامت کے دن الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. الٹے زنا پر 100 کوڑے اور شادی شدہ کی زنا پر رجم کی سزا ہے, اتنا بڑا جرم ہے زنا. جب عدالت سے عورت خلا کی ڈگری لے کے کہیں شادی کرتی ہے اس کو پہلے مفتیوں کو دکھاؤ, ماہرین مفتیوں کو, یہ صحیح بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. پھر فتویٰ لیے بغیر شادی کرے گی, عین اس بات کا امکان ہے وہ زنا کرے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, کوئی اختلاف نہیں, سب اس پر متفق ہیں. خلا کا رائٹ عورت کے پاس ہے مگر مرد کی اجازت سے. آپ کہہ سکتے ہو جب مرد کی اجازت سے ہے تو پھر رائٹ تو نہ ہوا. رائٹ یہ ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے اور عدالت میں جا کے اپنے شوہر کو بلا سکتی ہے, یہ رائٹ ہے. کیونکہ طلاق مانگنا اچھا کام نہیں ہے, لیکن اسلام نے کہا اگر ظلم کر رہا ہے تو مانگ سکتی ہو, عدالت کے ذریعے بھی مانگ سکتی ہو, مگر خود نہیں دو عدالت دے گی. شوہر کو پولیس کے ذریعے اٹھوائے گی, اسے مجبور کرے گی کہ اگر وہ حقوق ادا کرے, نہیں کر رہا تو چھوڑ دے اس کو. چھوڑے گا میاں ہی. صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے, جمیلہ بنت ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, یا رسول اللہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے پاس. آپ نے ان کے شوہر کو بلا کے حکم دیا کہ ان کو طلاق دو. یہ نہیں کہا کہ میں ڈگری جاری کر رہا ہوں بس. کوئی ایک کیس ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ نبی نے خود سے کسی عورت کا نکاح ختم کر دیا ہو. چند صورتیں ہیں جہاں نکاح ختم کیا جا سکتا ہے, لعان کی صورت میں یا اور چند ایک مسائل ہیں, لیکن آج کل عدالت میں جو کیسز چل رہے ہیں ان میں 99.9% وہ ہیں جس میں خلا غلط ہو رہا ہے. کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, ہم چیخ گئے بار بار آواز اٹھا اٹھا کے, بول بول کے, کوئی جیسے نقارے میں طوطی کی آواز ہوتی ہے نا, تو نقارے بج رہا ہوں اور ایک طوطا بھی بول رہا ہوں تو طوطے کی کہاں سنائی دیتی ہے, چیخ رہے ہیں. نہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ آواز اٹھا رہی ہے, نہ مسجد کے ممبروں پہ اس پہ کوئی جس طرح بیان ہونا چاہیے ہو رہا ہے. پورا نظام اور سیاسی جماعتوں کا تو تیل بیچنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں, تو اپنے چورن بیچنے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کو, چاہے مذہب کے نام پہ ہوں یا کسی بھی نام پہ. ان کو قوم کے بڑے مسائل سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہو, آپ رابطہ کرو تو کرا دیتے ہیں, اس لیے ووٹ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری پارٹی ہے, یہ میرے کام کرائے گی, یہ اس کی پارٹی ہے, یہ اس کے کرائے گی, لہٰذا میں اس کو نہیں دوں گا کیونکہ میرے کام وہ کرائے گی نہیں, میرے کام یہ والی پارٹی کرائے گی. اس حد تک ہے. باقی ملک میں کوئی تبدیلی لانے کی کوشش بڑے پیمانے پر, کوئی خاص طور پر اسلام کے لیے کوشش, وہ تو سب نے ہی تقریباً ختم کر دی ہے. تو اس لیے اللہ کے بندو خود ہی کھڑے ہو جاؤ اس قانون کے خلاف, ججوں کو جا کے ڈراؤ, بولو کیس خارج کر دیا کرو, نہیں دیتے ہم. آخرت میں بخشش پاکستانی ہونے کی بیس پہ نہیں ہوگی, کیونکہ پاکستان جب نہیں تھا تو پھر کیا لوگ جہنم میں جاتے تھے اس وقت؟ ہم ملک سے محبت کرتے ہیں اپنے ملک سے اسلام کی وجہ سے, اسلام پہلے ہے, ورنہ انڈیا پاکستان کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی میرے بھائی؟ خود سوچو. میں لوگوں سے کہتا ہوں پاکستان کے سارے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو جو مسئلہ ہے, جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نا, اسے کمپرومائز کر لو. بھائی بین الاقوامی طاقتیں ملک میں خلفشار انتشار پھیلاتی ہیں, تو بین الاقوامی طاقتوں کے حوالے کر دو اپنے آپ کو. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں, آج پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے تو کیا خرابی ہے اس میں؟ کوئی خرابی ہے؟ معاشی لحاظ سے ہمارے سارے مسائل حل ایک دم. ہٹو بچوں, بھائی جب امریکہ کے حق کی ایک کالونی بن جائے گی تو علاج ہو جائے گا فری، کراچی بن جائے گا نیو یارک جیسا، ایک دم ہر چیز ہٹو بچوں قسم کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل، ڈیفنس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کی ضرورت رہے گی نہیں، انڈیا بہت تمیز سے بات کرنا شروع کر دے گا اسی دن سے، کشمیر کے مسئلے دو منٹ میں بولو نا حل، سارے مسئلے ہی حل، پولیس اتنی خوبصورت کہ لوگ پولیس والوں سے رشتے شروع کر دیں گے، حقیقت ان کے ہینڈسم اسمارٹ پولیس کتنی اچھی ہوتی، سارا سیٹ اپ ایک دم کیا ہو جائے گا؟ آپ کہہ سکتے ہم غیروں کی غلامی برداشت نہیں کر سکتے، غیر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہو وہ دوسری قوم کے ہم دوسری قوم کے، تو جو ملک کا جو صدر اور وزیر اعظم ہوتا ہے ضروری تھوڑی آپ کی قوم کا ہو، ارے بلوچ الگ قوم ہے، مہاجر الگ قوم ہے، پنجابی الگ قوم ہے، پٹھان الگ قوم ہے، سرائیکی الگ قوم ہے، اب سرائیکی کا ایک لفظ ہم یاد کر کے آئے ہیں سرائیکی الگ قوم ہے، دیکھو ہک چانٹ مرے ساتھ سدھا تھیا بھی سے، اس کا مطلب قاری صاحب بتائیں گے بعد میں، دیکھو ہک چانٹ مرے ساتھ سدھا تھیا بھی سے، اب آپ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا، کیونکہ آپ کی زبان کیا ہے الگ ہے، سندھی الگ زبان ہے، ہند کو الگ زبان ہے، تو ساری زبانوں کا وزیر اعظم یا صدر تو نہیں بنتا نا بھائی، جو بھی بنے گا وہ آپ کی قوم کا نہیں ہوگا، کلچر الگ ہے، قومیں الگ ہیں، تو یہ کہنا کہ ہم دوسری قوم کے غلام بن جائیں گے، کیوں بن جائیں گے؟ ابھی کون سا اپنی قوم کے غلام ہو، اگر کوئی پنجابی صدر ہے تو مہاجر کیا اس کے غلام ہے کیا؟ بھائی صدر تو ایک ہی ہوگا نا، وزیر اعظم تو ایک ہی ہوگا، بادشاہ تو ایک ہی ہوگا، جب خلافت عثمانیہ تھی ترک خلیفہ تھے، عرب ماتحت تھے، تو کیا عرب غلام تھے؟ غلام تھوڑی ماتحت ہوتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کسی ایک کو امیر بنائیں گے تو وہ آپ کی قوم کا بھی ہو سکتا ہے اور دوسری قوم کا بھی، اس میں یہ دیکھا جائے گا اگر یہ قابل ہے، اس میں قابلیت ہے تو جس قوم کا بھی ہو بنا دو، قابل نہیں ہے تو اپنی قوم کا بھی ہو تو نہیں بناؤ، تو امریکہ والے ہم سے بہرحال زیادہ قابل ہیں، ان کے ہاں لا ہے، قانون ہے، قانون کی بالادستی ہے، اب امریکہ کو بنا دو تو اس میں کوئی غلامی نہیں، آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی صدر ہوگا، یہ پاکستانی وزیر اعظم ہوگا، پاکستانی یہ قوم ہے، تو وہ اس لیے ہے نا کہ پاکستان ایک کنٹری ہے، جب یہ امریکہ کا حصہ بن جائے گا تو پورا امریکہ ایک کنٹری ہو جائے گا، تو پھر جو بھی وزیر اعظم ہوگا وہ امریکہ سے ہوگا اور ہم کیا ہوں گے؟ امریکہ ہوں گے، تو ان لبرل لوگوں کے پاس، کمبختوں کے پاس ان اعتراضات کا کوئی جواب بولو نہیں ہے، ملکی سرحدیں اور لکیریں اگر نظریاتی بیس پہ نہ ہو تو یہ سرحدیں ہی غلط ہیں، یہ لکیریں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں، یہ نہیں مانتے ہم، ہم کیا کوئی بھی عقل مند نہیں مانے گا، یہ لکیروں کی کیا ہے یہ، یہاں سے یہاں تک امریکہ اور یہاں سے یہاں تک کینیڈا، کیوں بھائی یہ الگ کیوں ہے، یہ الگ کیوں ہے؟ انسانی مفاد اس میں ہے کہ پوری دنیا کو ملا کر ایک کر دیا جائے، اب دیکھو مسقط میں تھوڑی سی آبادی ہے، کراچی کے برابر بھی نہیں ہے عمان میں، لیکن ہر آدمی سونے کے نوالے کھاتا ہے، کیونکہ ایک جگہ پہ جو وسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، اور اسی کے پڑوس میں دوسرا ملک ہوگا انتہائی غریب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو اب لکیروں کا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ ادھر کے وسائل صرف یہ، جب ایک کنٹری ہو جائے گا تو سب کے وسائل سب میں کیا ہوں گے؟ ڈیوائڈ ہوں گے، ادھر کے ادھر استعمال ہوں گے، ادھر کے ادھر، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو کشتی ہو رہی ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، یہ ٹینشن بھی ختم، ڈیفنس پہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ ٹینشن بھی ختم، تو اس لیے ہم لبرل لوگوں سے کہتے ہیں کہ کنٹری کو امریکہ کے حوالے کر دو، سونے کے نوالے کھاؤ گے، آپ کہہ سکتے ہو ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، وہ ختم ہو جائے گا، تو کلچر کو بچا کے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو علاج ہے نا वो भाई सबसे पहले तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, अच्छी तालीम है, कल्चर को क्या करना है, कल्चर की क्या कल्चर तो वैसे भी चेंज होता रहता है, आपके अब्बा दादा को जो कल्चर था वो आपका थोड़ी है। कैसी उल्टी उल्टी बातें सिखा रहा हूं आप लोगों को, देखो मैं अभी सीधी करूंगा इसको मैं इंशाल्लाह। कल्चर का करना क्या है, आपके नाना का जो कल्चर था वो आपका नहीं है। हमें याद है हमारे हम जब छोटे बच्चे थे तो कल्चर था चौड़ी पैंचों वाली शलवारों का, और कुर्ते भी छोटे छोटे से नाड़ा लटक रहा होता था, माजरत के साथ नजर आ रहा होता था बाज़ दफ़ा, लोगों को कहना पड़ता था कि चुन्नटें शलवार की थोड़ी सीधी कर लो। बहुत छोटे थे ना हम तो उस वक्त कल्चर ये था कि कुर्ते थोड़े से मुख्तसर पहने जाते थे और शलवार की जो चुन्नटें हैं वो घेर जो है ना शलवार का वो नजर आता था और पैंचे भी ऐसे। और पुराने कल्चर में जाएंगे, मैं जैसे गांव देहातों के बाद पसमानदा इलाकों में गया हूं, वहां बहुत पुराना कल्चर है, वहां शलवार के एक पैंचे में दो आदमी आराम से आ सकते हैं, हकीकत है। तो वो जो शलवार का एक पैंचा होता है ना, वो एक के बजाय वो पूरा शामियाना होता है, वो पूरी बारात आ सकती है उसमें, इतने बड़े बड़े पैंचे। अब वो इसको रोते रहे हमारा कल्चर कराची वालों ने चेंज कर दिया, शलवार के पैंचे क्या हो गए, मुख्तसर हो गए। ठीक है, कल्चर की भी एक इंसान को मोहब्बत होती है, लेकिन इतनी वैल्यू तो नहीं है ना कि आप अपनी सेहत पे, अपने डिसिप्लिन पे, अपने सारे सिस्टम पे। हमारे यहां कुछ भी नहीं है, लोग ग्रीन कार्ड के लिए मरते हैं, तो यही इसी को अगर ग्रीन कर दिया जाए, वाह वाह जबरदस्त पेशकश। पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद, हमारी दूसरी कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन ये सब कुछ क्यों नहीं, हां मजहब की भी अब आजादी, आप कह सकते हो भाई मजहब की आजादी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? अमेरिका में नमाज पढ़ने पर पाबंदी है, हमने मस्जिदों में गार्ड रखे हुए हैं, यहां शलवार कमीज में भी लोग गार्ड यानी लाइसेंस वाला सिलसिला लेके बैठते हैं। ये मैं वैसे ही आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, जब अल्लाह की तरफ से मौत मुकद्दर होती है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, ये नहीं कि अल्लाह से लड़ रहे हैं, लेकिन हिफाजत का अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में पूरा इंतजाम है, सिविल ड्रेस में भी लोग और गार्ड वार्ड भी हैं, वो तो आपने देखे भी हैं। तो लेकिन अमेरिका में अगर मेरा बयान होता तो इस तकल्लुफ की हमें जरूरत बोलो नहीं थी, हम अमन और मुकम्मल शांति के साथ बयान करते, और इस बयान पर तो अमरीका खुश होकर वैसे ही मुझे बहुत अवार्ड दे देता कि हजरत आप बार बार अमेरिका आया करें और ये बयान दिया करें कि पाकिस्तान को किसके हवाले कर दिया जाए, अमेरिका की कॉलोनी बना दो, सब मिलके खाएंगे भाई, जहां इतनी कौमें हैं एक और कौम सही, गोरा भी हमारे साथ हो जाएगा। तो ये दुनिया ने ना लोगों को मसनूई आजादी और तकल्लुफ टोपी ड्रामों में डाला हुआ है कि आजादी आजादी किस किस चीज की आजादी, गुलाम किसके थे ना, पहले उसने रस्सी से बांध के तुमको गुलाम बनाया हुआ था ना बनाया हुआ है, हाम खा के टोपी ड्रामे। एक साहब कहने लगे वो कंट्री आजाद हुआ था फला सन में, मैंने कहा किससे आजाद हुआ था, उन्होंने कहा फला मुल्क से, तो मैंने कहा इसका मतलब वो मुल्क अभी भी गुलाम है, वो मुल्क अभी भी गुलाम है, ओ भाई दो टुकड़े हो गए तो इसको आजादी थोड़ी कहते हैं। तो अमेरिका में इससे ज्यादा आजादी है मस्जिदें, अब बल्कि वहां मस्जिद बनाना इस लिहाज से वो मस्जिद ज्यादा मजबूत बनती है कि पहले वक्फ फंड कायम करना पड़ता है, आप मस्जिद के लिए अमेरिका में जमीन खरीदो तो गवर्नमेंट को पहले ये बताना पड़ेगा कि इस मस्जिद के वसाइल आपके पास कहां से आएंगे, चंदे पे नहीं चलेगी, क्योंकि चंदा कल आज मिलेगा कल नहीं मिलेगा, तो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, वहां मस्जिद ज्यादा मजबूत है तभी चर्च ज्यादातर मस्जिदों में तब्दील हो रहे हैं कि वो पहले से वक्फ शुदा होते हैं, और वहां का ये लॉ है कि जो जगह इबादत के लिए वक्फ हो गई चाहे वो चर्च हो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो कयामत तक उसमें अब कोई किसी की जाती वो प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। बहुत से मुल्कों में ये कानून है, कितनी आजादी, हज पे पाबंदी है अमेरिका में, अरे बोलो क्या हो गया यार, ऐसा तो हज भी करो आप जनाब अल्लाह भला करे दाढ़ी भी रखो, अमेरिकन आर्मी में फौजियों ने दाढ़ियां रखी हुई हैं जो मुसलमान फौजी हैं। हमारे एक दोस्त अमेरिका की एक आर्मी में नहीं बल्कि वो जो उनकी पुलिस होती है ना, स्पेशल पुलिस, जो शहर के अंदर जो बड़े बड़े जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनसे निमटने वाली पुलिस, तो वो उसमें उनको जॉब मिली, उनकी इतनी बड़ी दाढ़ी, तो वो चले गए उसमें। तो एक दिन आए दाढ़ी छोटी छोटी, मैंने कहा यार ये तो आपने गलत किया। कह रहे भाई मैं एप्लीकेशन दूंगा तो मुझे परमिशन मिल जाएगी। मैंने कहा एप्लीकेशन में क्या आप एप्लीकेशन? उन्होंने कहा मैं एप्लीकेशन में ये लिखूंगा कि मैं मुस्लिम हूं और हमारे मजहब में दाढ़ी रखना जरूरी, इस बेस पे परमिशन मिलेगी, इसके अलावा किसी और बेस पे नहीं मिलेगी, कि मुझे अच्छी लगती है, मैं शो मारना चाहता हूं, मुझे दाढ़ी, बाज लोगों को वैसे ही फैशन वैसे भी रखते हैं वो दाढ़ी, इस बेस पे नहीं मिलेगी, इस बेस पे कि मैं क्या हूं, मुस्लिम, मेरे मजहब का हिस्सा है। मैंने कहा हटो बच्चों, क्या ख्याल है भाई, इसको क्या बोलते हैं, हटो बच्चों। वो तो शुक्र है गांधी साहब नहीं पहुंचे वहां, वरना वो ये कह देते कि इस्लाम में दाढ़ी रखना जरूरी नहीं है। अभी तक अमेरिकन यही समझ रहे हैं कि इस्लाम का एक हुक्म है, इस वजह से मुसलमान रखते। तो बात यह चल रही थी कि हम अपने आप को अगर अमेरिका के हवाले कर देते हैं तो हम हटो बच्चों हो जाएंगे, और इस पर जितने इतराजात हैं, हमारी आजादी सल्ब नहीं होगी, जो अमेरिका जाके रहते हैं वो गुलाम थोड़ी होते हैं वो, तो हमारा सब सेटअप क्या हो जाएगा, हटो बच्चों। ये सारे मसाइल जो आज चल रहे हैं मुल्क में, इतना खलफिशार, कंटेनर, हर थोड़े दिन के बाद कोई नया कंटेनर खरीद के रोड पे लाके डाला हुआ होता है लोगों ने, कंटेनरों का खर्चा हो रहा है बिला वजह का, ऐसा ही है ना। फिर सियासी लोगों की तकरीरें और अजीब चल रहा है हिसाब किताब, और जो आपस में नफरतें, वहां दो जमातें ही होती हैं अक्सर, दो किस्म के फड्डे हैं। हमारे यहां तो पता ही नहीं ये लड़ना किसने, हमारे यहां ये भी नहीं पता कि ये जो काम खराब हो रहा है ये किस कमबख्त की जिम्मेदारी है। कराची की टूटी हुई सड़कों का जिम्मेदार कौन है, गटर के ढकनों जो चोरी हो रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है, गटर उबल रहे हैं ये वजारत किसके पास है, ये ही नहीं समझ में आ रहा होता कि बद्दुआ करनी है तो किसके खिलाफ करनी है। जिसके खिलाफ करो बोलते मैं थोड़ी जिम्मेदार हूं, मैंने थोड़ी मारा है, वो मोटे आदमी का जनाजा था ना, कोई उठा नहीं रहा था, सब कह रहे थे हमने थोड़ी मारा है भाई। तो गुर्बत भी खत्म, महंगाई भी खत्म, सुपर पावर बन के आ जाएगा पाकिस्तान। तो ये लकीरों की कोई वैल्यू नहीं है, ये इंसानों ने अपने जाती मफाद के लिए, हुक्मरान अपने जाती मफाद के लिए बनाते हैं। एक वडेरा होता है वो चाहता है मेरी हुकूमत यहां, तो इंसानियत का मफाद इन लकीरों को खत्म करने में है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम पाकिस्तान को पाकिस्तान बाकी रखना चाहते हैं और ये लकीरें बाकी रखना चाहते हैं तो इसकी सिर्फ एक ही बेस हो सकती है, वो है लॉ में इस्लाम होना चाहिए, अमली जिंदगी में इस्लाम। तो अमेरिका में भी हो सकता है मेरे भाई, यूके में भी हो सकता है, फर्क सिर्फ क्या है, इस्लाम यहां सुपीरियर होना चाहिए लॉ में, अदालतों में, और गैर मुस्लिम कंट्री में इस्लाम पर चलने की आजादी है, लेकिन इस्लाम सुपीरियर नहीं है। साहिब हिदाया ने 700 साल पहले लिखा, अल इस्लाम यालू वला युला अलैही, इस्लामी कंट्री में इस्लाम ऊपर होगा, उससे ऊपर कोई चीज नहीं होगी। हम ऊपर होंगे, हम आपको इजाजत देंगे कि मंदिरों में भी जा सकते हो, चर्च में भी जा सकते हो, आप अपने हिसाब से जिंदगी गुजार सकते हो। जब टकराव होगा कानून का तो सुपीरियर क्या होगा, इस्लाम। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो इस्लाम की जो बेस बुनियादी मसाइल है ना, वही हमारी अदालतों ने मस कर दी। कल नादरा के ऑफिस किसी काम से जाना था, मैंने कहा अगर कोई आदमी चार के बाद पांचवी करता है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी? उन्होंने कहा हां। तो मैंने कहा पांचवी तो इस्लाम में अलाउ नहीं है। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन होती रहेगी। मर साढ़े चार, अब ये क्या हो रहा है, वो तो लोग करते नहीं तो इसका अभी नुकसान नहीं आ रहा, लेकिन इससे तो 18-18 शादियां लोग कर लेंगे। उन्होंने कहा बस चल रहा है, تو میں نے کہا اس کو پہلے یہ لا ہونا کہ ڈیورس پیپر پہلے بنے گا پھر رجسٹر ہوگی, ایک کو سائڈ پہ کرے گا تو آئے گا نا, ریپلیس ہوگی. نہیں بھائی لاتے رہو ہول سیل کے حساب سے, ایک طرف اتنی آزادی دوسری طرف اتنی کہ جہاں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ سیکنڈ میرج بیوی کی پرمیشن کے بغیر کر سکتے ہیں وہ انلیگل ہے. وہ جیسے ہی کیا آپ کی بیوی بیگم آپ کو کہاں کر دے گی, اندر چلو بھائی جیل میں بیٹھا ہوا ہے. تو عجیب بوکھلاہٹ ہے, کچھ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, کسی کو پتا. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جو صحیح کرنے والے ہیں وہ کوشش بھی نہیں کرتے, وہ آواز ہی نہیں اٹھاتے, ان کے آوازیں مخصوص مسائل پہ گھوم رہی ہیں جس پہ پبلک اکٹھی ہو جاتی ہے. چند ایک ہمارے مشہور مسائل ہیں جو ملک میں ہمیشہ سے اٹھائے جاتے ہیں, بس وہی انہی کے گرد ہم گھومتے رہیں گے. تو بھائی ہم چاہتے ہیں یہ ملک باقی رہے, یہ امریکہ کے حوالے نہ کیا جائے, اس کی لکیریں باقی رہیں, اس پہ جو ہم اتنا سارا بجٹ جو اپنے دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں کرتے رہیں. یہ دفاع پہ جب ہی خرچ کریں گے نا جب اس کی بارڈر محفوظ ہوگا تو بارڈر بھی محفوظ. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, انڈیا سے پاکستان کو الگ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, دونوں ایک کنٹری ہوتے کیا مزے سے. چائنا سے بڑی پاور ہوتی کہ نہیں ہوتی, کیونکہ انڈیا پاکستان اگر نہ ٹوٹتا تو بنگلہ دیش بھی الگ نہ ہوتا. تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملا کے ایک کنٹری ہوتا, کیا پاورفل گورنمنٹ ہوتی. سارے وسائل جو ڈیفنس پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ادھر ہی ہوتے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے کیا آواز اٹھائی تھی کہ ہم کیا ہیں, مسلم ہیں, ہمیں لا چاہیے اسلامی. عملی زندگیوں میں اسلام وہ بات کی چیز ہے, سپیریئر کیا ہونا چاہیے, اسلام ایک ایسا کنٹری جس کا لا کیا ہوگا, آئین کیا ہوگا, اسلام سے شروع ہوگا, اسلام سے. اور وہ ہو بھی گیا الحمدللہ. حاکم اعلی صرف اللہ کی ذات ہے, اصل حاکم کون ہے, اللہ ہے. تو بتا دیا کہ جو وزیر اعظم یا صدر ہے یہ اصل گورنمنٹ ان کی نہیں ہے, اصل گورنمنٹ تو اللہ کی ہے. یہ بڑی خاندانی چیز پاکستان کے آئین میں شامل کر دی, امپلیمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ غربت برداشت کر رہے ہیں, یہ مہنگائی برداشت کر رہے ہیں, یہ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ابلتے ہوئے گٹر, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے کہ یہ کوئی یہ ہوں ابلیں, صرف اس بیس سے برداشت کر رہے ہیں کہ ہمیں الگ اپنے کنٹری کو الگ رکھنا ہے تاکہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کر سکیں, اسلامی قوانین کو. تو جو ہمارے ٹیلی ویژن پہ آنے والے اینکرز ہیں, جو لبرل قسم کے اینکرز ہیں, وہ اسلام کی بات انہوں نے کرنا چھوڑ دی ہے, بلکہ اسلام کے اگینسٹ چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ان سے یہ کہا کرو کہ اگر آپ اسلام کی بات نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملایا جائے, ہم پھر یہ علیحدگی ہمیں نہیں پسند ہے. ہماری کوئی ہندوؤں سے ذاتی دشمنی تھوڑی ہے, ان کا الگ کلچر ہمارا الگ کلچر, تو عیسائیوں کا بھی الگ کلچر, سکھوں کا بھی الگ کلچر, کلچر تو یہاں رہ کے بھی ہو سکتا ہے. ارے ہم نے دیکھا ہے یار, یہاں نازم آباد کا الگ کلچر ہے, آپ تھوڑا سا اورنگی ٹاؤن چلے جائیں تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفنس چلے جائیں تو بالکل اسٹائل, وہ بالکل اسٹائل کیا ملے گا آپ کو, الگ صحیح اسٹائل ملے گا آپ. وہاں چھوٹی موٹی بیماریاں ہی نہیں ہوتی ڈیفنس میں بھائی, بڑے لوگوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں, یہ نزلہ زکام نہیں, کینسر, اللہ بچائے سب کو. صاحب کو کیا ہے جی, کینسر چل رہا ہے آج کل, اللہ نہ کرے ایڈز, اللہ سب کو بچا کے رکھے. غریبوں کی بیماریاں کیا ہیں, کھانس رہا ہے ایک ہفتے سے. ڈیفینس کی بیماریاں, شوگر, پریشر, انتقال ہوا برین ہیمریج سے, کس سے انتقال ہوا, اللہ بچائے سب کو. ڈیفینس والے بھی ہمارے بھائی ہیں, بہت دوست وہاں سنتے ہیں. مثال آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں, آپ کی تعریف, چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں, غریبوں کی بیماری کیا ہے, گٹر میں گرنے سے مر گیا, یہی ہوتا ہے نا, ڈھکن کھلا ہوا تھا جا رہا, ان کو بلڈ پریشر, شوگر موگر ان کے مسائل نہیں ہیں, ٹرک والا اسٹیکر بنا کے چلا گیا, یہی ہوتا ہے. تو کلچر کتنا ڈفرینٹ ہے یا نہیں ہے, بالکل الگ کلچر ہے. وہ مجھ سے ایک صاحب نے کہا نا کہ یار وہ ایک سیٹھ نے 1 करोड़ रुपए अपने बच्चे की शादी पे उड़ा दिए, इसराफ है। मैंने कहा आपने 1 करोड़ कभी ख्वाब में भी देखे नहीं है, इसलिए आपको क्या लग रहा है ये इसराफ। लोगों की आमदन 10-10 करोड़ रुपए है महीने की, जो मालदार हैं, तो उनके लिए 1 करोड़ खर्च करना इसराफ नहीं है। तो इसलिए हर एक पर कोई एक ही लाठी से नहीं हाँका करें। हजरत मौलाना तारी जमील साहब चले गए थे ना शादी में, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, करोड़ों रुपए। मुझे नहीं पता वो किए नहीं किए क्या था, मिस गैदरिंग तो बहरहाल गलत है, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए किसी ने खर्च किया और उस महाना 10 करोड़ कमाता है तो कुछ भी नहीं है। तो ये इसराफ जो है ना, हर आदमी की अपनी हैसियत के हिसाब से होता है, समझ रहे हो? वरना गरीब आदमी तो 1 लाख के वलीमे को भी बहुत समझेगा कि 1 लाख रुपए उड़ा दी, 1 लाख में तो क्या क्या हो सकते, मेरे घर की छत डल सकती थी। तो इसलिए हर आदमी का हिसाब किताब दूसरे से मुख्तलिफ है। हम मदरसे में रहते थे, बहुत मालदार तलबा भी थे, बहुत गरीब भी थे। जो मालदार थे उनका रोजाना मुर्गे आ रहे थे उनके घरों से, तो अब गरीब आदमी का ही रोज मुर्गे खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं भाई, अल्लाह ने मुर्गे के पैसे दिए तो रोज क्या खा लें, मुर्गे खा लें। तो हर ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त हीरे जवाहरात जड़े हुए थे उसमें, क्या बादशाहत थी, पैसा दिया था तो। लेकिन हजरत मूसा अलैहि सलाम क्या थे, मिस्कीन थे। फिरौन ये कहता था इनके पास सोने का कंगन क्यों नहीं है, सारी बंगले तो मेरे पास हैं, महल्लात तो मेरे पास हैं, ये तो गरीब हैं। तो गुर्बत और मालदारी, ना गुर्बत इसकी अलामत है कि अल्लाह आपसे नाराज है, ना मालदारी इसकी अलामत है कि अल्लाह आपसे खुश है। तो अल्लाह की नजर में इन चीजों की कोई हैसियत है ही नहीं, किसी को ज्यादा दे दिए किसी को कम दे दिए। अल्लाह तो कहता है, हदीस में आता है, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला अमवालिकुम वला इला सुवरिकुम, ना अल्लाह तुम्हारी शक्ल को देखता है ना अल्लाह तुम्हारे पैसों को देखता है। ये तो हमारे मसाइल हैं, वला कि यंज़ुरु इला अमालिकुम व कुलूबिकुम, सिर्फ दिल और अमाल को देखता है अल्लाह। ये गुर्बत में अल्लाह को खुश कर रहा है नहीं कर रहा, मालदारी में अल्लाह को खुश रखा हुआ है कि नहीं कर रहा। तो अमीर आदमी का वलीमा उसी के स्टाइल से होगा भाई। तो ये खामखा में दीन की ऐसी तालीमात लोग बात बता देते हैं कि वो अमली जिंदगी में वो कमबख्त, कमबख्त उसको नहीं कह रहा मैं, यानी प्यार से भी कमबख्त कहा जाता है ना वाल, कि 1 करोड़ रुपए एक आदमी, अगर किसी की 10 करोड़ महाना अर्निंग है, वो 1 करोड़ रुपए अगर वलीमे पे नहीं खर्च करेगा, उस पर तो उंगलियां उठेंगी कि भाई यही तो खर्च करने का मौका है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास लोग आते हैं, छोड़ो मैं अपनी मिसाल ले दूंगा, फिर वो वाली मिसाल आ जाएगी, फिर बोले कि बात घुमा घुमा के वही ले आते हो मुफ्ती साहब। मिसाल के तौर पर, अब कोई मिसाल भी नहीं आ रही, सही है ना, एक आदमी के पास टाइम नहीं है लोगों को चाय पिलाने का, खाना खिलाने का, तो अब वो उसका बेटा शादी करता है, अब बेटे भी बड़े हो रहे हैं तो उन्हीं की डालता हूं मैं, तो लोग कहेंगे अब तो खिला दो कहेंगे ना भाई, अब तो बच्चे की शादी हो रही है, बेटे का वलीमा हो रहा है कुछ, अब भी अगर नहीं खिला रहे इसका मतलब मसला टाइम का नहीं है, मसला क्या है, कंजूसी का है। तो ये हर आदमी अपने हिसाब से खिलाता है, बाकी उसके मकसद शोबाजी थी तो ये शोबाजी, ये दिल की, दिल का अमल है। इसमें आपको शरीयत ये कहती है कि जब तक किसी के अमल को आप अच्छा महमल तलाश कर सकते हैं, आपने उससे बदगुमान नहीं होना। तो हमें शरीयत ही कहती है कि अच्छा मामल तलाश करो, भाई अल्लाह ने दिया इसको इतना है तो इस हिसाब से कर रहा है वलीमा। हां, शोबाजी कर रहा है नहीं कर रहा, ये उसके दिल की हालत है। तो हमने थोड़ी किसी का दिल चीर के देखा है। रहा ये मसला कि फिर इसराफ तब्जीर क्या है, तो बार बार बताता हूं, इसराफ कहते हैं अपनी आमदन से ज्यादा, हैसियत दुकान पकौड़ों की और बातें करोड़ों की। जैसे बाज लोग, गरीब लोग है कुछ भी नहीं, कर्जा ले लेके ऐसा शो करते हैं जैसे हमसे बड़ा दुनिया में कोई फंटर है ही नहीं। ओ भाई, जितनी औकात है उस हिसाब से खिलाओ, जिसने मुंह बनाना है बनाया, नहीं निकलो यहां से, शाबाश, ठीक है ना, खाना खाओ और पतली अली से निकलो। और तबजीर ये है कि बेमौका खर्च करे, बारात पे खर्च बेमौका है, वलीमे पे खर्च मौका है। या इतना खाना बना लिया कि आपको पता है खाने वाले 10 हैं और खाना तैयार हो रहा है 10,000 का, जाया होगा, ये तबजीर है। ये तो दाल चावल भी बनाओगे ना, एक आदमी को एक प्लेट चाहिए, आपने 6 प्लेटें लाके रख दी, तो दाल चावल में भी इसराफ होगा, पापों में भी क्या होगा। आप इंतहाई सादा वलीमा कर रहे हो और उसमें आपने क्या किया, चाय पापों का इंतजाम कर दिया, تو چائے پاپیوں کا انتظام میں آپ نے چار آدمی کے لیے 6 درجن پاپے منگوا لیے. تو ہے تو یہ بہت سادہ ولیمہ, مگر یہ بھی تبذیر ہے, اسراف و تبذیر میں داخل ہوگی یہ چیز بھی, اس لیے کہ ضائع کر رہے ہو آپ. 2 آدمیوں کے لیے 4 پاپے, 5 پاپے, 1 تھیلی ہو جائے گی نا. تو اگر کسی نے کروڑوں کا ولیمہ کیا اور کھانا بہت بچ رہا ہے اور اس کو ٹھکانے لگانے کا انتظام نہیں کیا, وہ پھک ہے کھانا, تو یہ تبذیر میں داخل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو وہ اس لیے نہیں کہ 1 کروڑ کا, وہ اس لیے کہ یہ ضائع کیوں کر رہے ہو. مسئلہ یہ کہ آج کل مارکیٹ میں علم شارٹ ہے, جذباتی تقریریں بالکل اس ٹائپ کی کہ وہ جب بات کریں گے ضائع کرنا پسند نہیں ہے تو ضائع کی ڈیفینیشن کیا, یہ سب چیز علم میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. تو خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, ہم جو اس لکیر سے محبت کرتے ہیں کہ یہ کنٹری ہے, یہ نقشہ ہے, تو اس کی بیس, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک باقی رہے, یہ کسی دوسرے کنٹری کی تحویل میں نہ دیا جائے, صرف اس بیس پر کہ ہم یہاں اسلام کو سپیریئر کر سکتے ہیں, ہمارا آئین اسلامی ہے. تو اگر یہی چیز عدالتوں سے ختم ہو جائے گی تو پھر بھائی پھر تو بھاگو امریکہ جاؤ یار, یہاں کیا رکھا ہے. اپنی نجی زندگی میں اسلام کو تو وہاں بھی فالو کر سکتے ہو آپ, تو سپیریئر. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ عدالت کا خلا اسلام میں کالعدم, کسی کا بھی فقہ نہیں ہے, کسی فقہ میں نہیں ہے. تو خیر بات یہاں سے شروع ہوئی تھی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنْ, ہاں وہ میں پہلے واقعہ بتا دوں. وہ خاتون آئی نا, میاں بیوی آئے کچھ دن پہلے, خاتون نے عدالت سے خلا لیا, یہ سمجھ کے بیٹھ گئی کہ طلاق ہو گئی ہے, بعد میں ارادہ ہوا دوبارہ ان پرانے والے سے شادی کرنی ہے. پھر فتویٰ لے رہی ہیں کہ پرانا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا, کیونکہ اب موڈ ہو رہا ہے دوبارہ نکاح کرنے کا. تو میں نے وہ جب ڈاکومنٹ پڑھے تو میں نے کہا تو صحیح نہیں ہوا, اس میں تو کوئی الزام بھی ڈھنگ کا نہیں لگایا آپ نے, جھوٹا الزام بھی کوئی ڈھنگ کا, میاں بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے کہا الزام بھی ایسا نہیں لگا جس کی بیس پر خلا بنتا ہو, سچی مچی کا بھی بنتا ہو, تو کچھ بھی نہیں ہے وہیں, بس میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی. پتہ نہیں کتنے بچے ہو چکے تھے, بغیر انڈرسٹینڈنگ کے اتنے بچے ہو گئے, اب نہیں بن پا رہی. عدالت نے فوراً کاغذ پکڑا دیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, کہہ رہی ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں. میں نے کہا نکاح ٹوٹا ہی کب ہے جو پڑھا دوں دوبارہ, نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا میاں ہے بھائی. وہ میاں بڑا خوش ہو رہا تھا, یار فری پھوکٹ میں مل رہی ہے. اب وہ خاتون مجھے کہہ رہی ہے کہ تو پھر یہ اتنے یہ کیا ہے یہ. میں نے کہا یہ بکری کو کھلا دیں جا کے آپ, اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں میں توحید عدالت کر رہا ہوں, آپ توہین اسلام کر رہے ہو بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں پاکستان کے قانون میں اس کاغذ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, قانون میں بڑی ویلیو ہے. اس کاغذ کی بیس پہ آپ کہیں اور شادی کر سکتی ہیں, آپ کا وراثت میں حصہ ختم. میں تو اسلام کو بتا رہا ہوں کہ اسلام میں اس کاغذ کی ویلیو نہیں ہے, تو ہم اسلام کو تھوڑی جج کے کہنے سے چینج کر دیں گے. اس پہ کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتا ہے تو ہم عدالت بھی جائیں گے انشاءاللہ, بحث کریں گے. یہ کیا ہے, یہ تو جنرل مشرف نے ایک ڈنڈے کی طاقت سے ایک اسلام کو خلا کے قانون کو کیا ہے مشرف نے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں فوج کی حمایت کرتا ہوں اور مشرف نے یہ کیا, اور ڈنکے کی چوٹ پر آپ فلاں جیسے بہادری دکھائی, آپ بھی فوج کے خلاف بولو. میں فوج کی تعریف کرتا ہوں ایز اے ادارہ, باقی جنرل مشرف کے خلاف اگر بولنا بہادری ہے وہ ہم اس وقت بولے ہیں جب جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے, صدر مملکت بھی تھے, اور اس وقت گرفتاریاں اب سے زیادہ ہو رہی تھیں. اس وقت ممبر پہ بیٹھ کے ہم نے جنرل مشرف کے خلاف آواز اٹھائی تھی. تو یہ جو ہم آرمی کی تعریفیں کرتے ہیں نا, یہ آرمی کے بوٹ پالش کرنے کے لیے نہیں کرتے نا, ہمیں آرمی سے ایک روپیہ ملتا ہے اس کا, نہ کوئی شاباشی ملتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور بہت سے لوگ فوج کے خلاف بولتے ہیں لوگوں سے تھپکیاں لینے کے لیے, اپنے آپ پہ بہادری کا لیبل لگانے کے لیے, کہ لوگ کہیں گے حق پرست آدمی ہے فوج کے خلاف بول رہا ہے. لیکن جب ان کے فوجیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو مکھن میں سب سے آگے وہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں مثالیں نہ دیا کریں کہ وہ فوج کے خلاف ڈٹ کے بولتا ہے تو آپ بھی ڈٹ جاؤ. وہ ڈٹ کے جو بول رہا ہے وہ اس سے ملک کو فائدہ کیا دے رہا ہے, وہ کنٹری کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ ڈٹ کے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کیونکہ لکیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جن لکیروں کی حفاظت, تو جغرافیائی لحاظ سے ان لکیروں کی حفاظت فوج کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر رہا. دنیا کے ہر کنٹری میں اپنی فورسز سے محبت سکھائی جاتی ہے سوائے پاکستان کے. یہاں اینکر ٹی وی میں ہر اینکر بیٹھ کے فورسز کے خلاف بولتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کی لکیریں ان کو پسند ہیں ہی نہیں, کیونکہ نظریاتی بیس پہ ہے نا ملک. ان کو کیا کہ پاکستان ٹوٹ جائے, ان کو کیا, ان کا کیا اس سے؟ تو یہ اپنی ڈھڑک نکالتے رہتے ہیں بیٹھ کے. باقی افراد میں خامیاں وہ تو ہیں بھائی, جنرل مشرف کو تو ہم کبھی پسند نہیں کرتے, بیڑا غرق کر دیا ڈنڈے کے زور سے, بہت سے الٹے سیدھے. لیکن اس وقت دیکھ لو جنرل مشرف کا ساتھ کس نے دیا تھا. آج جو فوج کے خلاف صبح شام بول رہے ہیں, سب سے زیادہ ساتھ دینے والے وہی تھے, اس وقت ساتھ دے رہے تھے جب مشرف صاحب غلط کر رہے تھے. تو بہادری کے لیبل پبلک کے سامنے لگوانا بہت آسان کام ہے, ٹھیک ہے نا. بہادری یہ ہوتی ہے کہ عوام جو کہہ رہی ہے آپ اس کے خلاف چل کے دکھاؤ. میں جو بات کر رہا ہوں عوام اس کو قبول نہیں کر رہی, کیونکہ عوام کو غلط پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں, سکھائی جا رہی ہیں, اور ہر سطح پہ عوام کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. ٹیلی ویژن پہ بھی, سیاسی لیڈر بھی, سب کے اپنے مفاد ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو جنرل مشرف نے یہ دھاندلی کی, ایک ڈکٹیٹر بن کے عدالت میں غیر شرعی قانون ڈنڈے کے زور سے, کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ عورت کو طلاق کا حق دیا جائے. تو مشرف نے کہا یہ کروں گا تو مولوی سارے پیچھے پڑ جائیں گے, عورت کو کھلا کر ایسا رائٹ دے دو کہ اس میں شوہر کی پرمیشن ضروری نہ ہو, اور اس میں شوہر کا برا ہونا بھی ضروری نہ ہو. شوہر اگر برا ہے پھر تو عورت کو حق ہے, برائی کے بھی کچھ درجات ہیں, ایسے ہی نہیں کہ کوئی بھی برائی ہو, سگریٹ پیتا ہے تو جناب طلاق لے لی. تو مشرف نے یہ گڑبڑ کی جنرل مشرف نے کہ لا میں یہ تبدیلی کر دی, نوٹس جاری کر دیا کہ بھائی جب بھی کوئی عورت شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے گی تو عدالت اسے خلع کی ڈگری دے گی, چاہے اس کے میاں میں کوئی خرابی نہ ہو. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے اس قانون کے خلاف کسی ایک نے بھی آواز نہیں اٹھائی, جو اس وقت اٹھانے کا ٹائم تھا. سمجھتے ہو, ہم تو چیخ رہے تھے, ہم کو بہت نیک نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, تو چیخ رہے تھے اس وقت ممبر میں بیٹھ کے بول رہے تھے کہ غلط ہو رہا ہے, تو سب خاموش. تو سیاسی جماعتوں کو پر آپ دیں ووٹ, دیں محبت کریں, ان پر ایمان نہ لے کر آؤ میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, اتنے نیک نہیں ہیں یہ, دودھ کے دھلے نہیں ہوتے, سب ان کے اپنے مفاد پہلے, باقی سب چیزیں بعد میں. تو ہاں ان سے کام نکلواؤ, آپ جو اچھے اچھے کام نکلوا سکتے ہو آپ وہ نکلواؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جس سیاسی جماعت میں اس کو چھوڑ دو. آپ اگر آپ کوئی خیر کا کام کروا سکتے ہو کرواؤ بھائی ان سے, کیونکہ انہی کے ذریعے ہو سکتا ہے, چابی تو انہی کے پاس ہے. لیکن ان کی محبت میں اندھے مت ہو, اندھے مت ہو ان کی محبت. یہ آپ کو آپس میں لڑوا کے کل ایک میز پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں گے قوم کے وسیع تر مفاد میں, سمجھ رہے ہو. یہی فوج کل بری تھی آج اچھی ہو جائے گی, آج اچھی ہے کل بری ہو جائے گی, پھر پرسوں دوبارہ اچھی ہو جائے گی, ترسوں دوبارہ بری ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. جب فوج ان کے لیے ہاتھ بڑھائے گی نا, آؤ تو یہ بہت اچھی فوج, یہی آرمی بہت زبردست, ہٹو بچو, ٹھیک ہے نا, اسی سے اتحاد قوم کا وسیع تر مفاد ہوگا. تو ان کے کہنے پر آپ اپنے کنٹری کے خلاف چلتے ہو یار. مجھے بتاؤ جو بےچارہ فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, جو فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے, اگر وہ پیچھے گالیاں سنے گا کہ فوج ایسی فوج ایسی, تو اس کو موٹیویشن ملے گی کہ یار اس قوم کے لیے میں لڑوں جو ہمیں صبح شام ہمیں برا بلا کہتی ہے. آپ کہہ سکتے ہم فوجیوں کے نہیں, ہم آفیسرز کو کہہ رہے ہیں برا بلا, یعنی سب کو, سب آفیسر کو. تو وہ جو فوجی لڑ رہا ہے وہ تو آفیسر کے کہنے پہ لڑ رہا ہے. وہ کہہ کہ جب یہ سارے ہی گندے ہیں, ادارہ ہی برا ہے, تو مجھے, میں کیوں لڑوں بھائی اس قوم کے لیے, کیوں قربانی دوں. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے, جو یہاں ہو رہا ہے نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. باقی 100% درست دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. خرابیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو خیر میں اب جلدی سے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا یہ جو لکیریں ہم نے برداشت کی ہوئی ہیں اور سب کچھ صرف اس لیے کہ نظام کیا ہونا چاہیے, اسلام, اسی کے لیے قربانیاں ہیں, اسی کے لیے. اور اسلام حقیقی معنوں میں آئے گا تو یہ سارا نیچے کا سسٹم آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کا آپ نے کرنا کیا ہے. ایک صحافی کا بڑا ٹائٹ مضمون آیا تھا, اس نے کہا تھا ہم جو ترقی نہیں کر رہے نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے ترقی اردو میں کرنی ہے یا انگلش میں کرنی ہے. ابھی تک 70 سال میں یہ طے نہیں ہوا, سمجھ رہے ہو؟ یہی نہیں پتا چل رہا کہ آپ کی زبان اردو ہے یا انگلش. علماء نے مطالبہ کیا تھا کہ بھئی جاپانی جیپنیز جب جاپانی زبان میں ترقی کر سکتا ہے, فرانسیسی انگلش سیکھے بغیر اپنی مادری زبان میں ترقی کر سکتے ہیں, اور اللہ بھلا کرے آپ کا چائنیز انگلش سیکھے بغیر ترقی کر سکتے ہیں. ترکی نے اتنی ترقی کی, طیب اردوگان کو دس اور دیٹ کے علاوہ انگلش کا کوئی تیسرا لفظ نہیں آتا, تو ہم بھی اردو میں کیوں نہیں کر سکتے؟ اور ہماری اردو تو کا حجم تو بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. ہندی بھی تو اردو ہی ہے نا, ہندی اردو ایک ہی چیز ہے. تو یا تو آپ سارا سلیبس کر دیتے کس میں, اردو میں, انگلش ایز اے لینگویج سکھائی جاتی. اور اگر یہ فلسفہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو بھائی پھر پہلے دن سے ہی سب کچھ کیا ہونا چاہیے تھا, انگلش میں ہو جانا چاہیے تھا, اردو اسکول ہی ختم ہو جانے چاہیے تھے. ایک طرف تو آتے اب تک تو سیکھ چکے ہوتے نا انگلش, 70 سال بعد جا کے تو اب تو انگریز انگلش سے لوگوں کو مناسبت ہو جاتی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, اور مزید 100 سال اسی طرح چلتے رہیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس زبان میں ہم نے پڑھنا ہے. وہ میں بار بار واقعہ بتاتا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ جہاز میں, تو میں نے اردو اخبار منگوایا, تو ان کے لیے میں نے کہا یہ انگلش اردو پڑھے, ان کو اردو نہیں آتی تھی. میں نے کہا چلیں یہ انگلش آپ پڑھ لے, کہہ رہے انگلش بھی نہیں پڑھ سکتا. اب شکل سے پڑھے لکھے لگ رہے تھے. میں نے کہا یہ انگلش اخبار پڑھ لیں, آپ کہہ رہے یہ بھی نہیں. میں نے کہا کیوں کہہ رہے, انگلش اسکولوں میں پڑھاؤں. تو میں نے کہا تو پھر آپ کو تو زیادہ پڑھنا چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ اسکولوں کی پڑھائی کا آپ کو پتا ہے, چونکہ شروع سے سب کچھ انگلش میں تھا تو اتنا مشکل تھا تو انگلش تو اس لیے نہیں آئی, اردو اس لیے نہیں آئی کہ اردو اسکولوں میں ہی نہیں پڑھا ہم نے. تو بالکل فارغ ہو کر یہ پوری قوم من حیث القوم, اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نا کہ یہ حالت ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں, میں قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا. چند ایک لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ فرفر انگلش بول رہے ہیں, وہ چند ایک ہیں. من حیث القوم بیڑا غرق ہو گیا ہے. اٹھا کے دیکھو یہاں, دیکھ لو کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ انگلش کے رہے نہ اردو کے رہے. اردو میں کسی کے سامنے صحیح اردو بولو اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا, اور انگلش تو ویسے ہی نہیں آ رہی. انگلش اخبار دیکھ لو کتنے نکلتے ہیں ہمارے ملک میں, اردو کے مقابلے میں بہت تھوڑا ریشو ہے ان کا, اور ان میں بھی بہت سے لوگ اس لیے گھر میں منگوائے ہوئے شو بازی کے لیے, سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ رہا. بھائی ڈان اخبار آتا ہے, لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. نظام تعلیم ہے یہ آپ کا, یہی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ پڑھنا انگلش میں ہے یا اردو میں. تو اسی طرح میرے بھائی آج تک ہمارے حکمرانوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارا آئین اسلام ہے یا غیر اسلام ہے. برٹش لا کو فالو کرنا ہے, امریکن لاز کو فالو کرنا ہے, یورپ کے قوانین کو فالو کرنا ہے یا اسلام کو کرنا ہے. وہ بھائی ایک طرف ہو جاؤ, یہ نہیں ہوتا تو چلو پورے ادھر ہی چلے جاؤ اللہ کے بندو, ٹھیک ہے نا, پورے ادھر چلے جاؤ, کیونکہ درمیان میں کہیں بھی لٹک کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. درمیان میں لٹکے رہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لٹکے ہوئے ہیں, دو تہذیبوں کا زبردست قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے کو بنانا کیا تھا بن کیا رہا ہے, یہ ہے بھائی بنانا کیا تھا وہی ہے. میں کچھ بولتا ہوں بانسری سے نکلتا کچھ اور ہے. وہ بتاتا ہوں نا, ایک پاگل کے منہ میں بانسری آ گئی, وہ سمجھتا پائپ ہے, اس نے پائپ میں آواز ماری تو بولتا کچھ ہے, ادھر سے نکلتی سر ہے. تو کہہ رہا یار عجیب بات ہے, میں کچھ اور بول رہا ہوں, یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے. تو خیر ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. بات دائیں بائیں بہت گھومتی ہے یار جمعے کے بیان میں, اتوار میں کون سا نہیں گھومتی, وہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. خیر تو بات اصل میں یہاں سے شروع ہوئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اچھا پھر بتا دوں کہ اس ملک کے لیے جان دینا شہادت ہے، اس لیے کہ یہ، اس لیے نہیں کہ یہ کنٹری ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے، اسلام، اسلام کی بیس پہ. ورنہ تو پھر امریکی بھی شہید ہو رہے ہیں افغانستان میں، وہ بھی اپنے کنٹری کے لیے جان دے رہے ہیں. پھر تو دنیا کی ہر جنگ میں ہر آدمی شہید ہو رہا ہے، قاتل بھی شہید اور مقتول بھی شہید، اور دونوں طرف کیا ہو رہے ہیں؟ ایسا تھوڑی ہوتا ہے میرے بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، سارے ہی شہید ہو رہے ہیں. او بھائی ظالم شہید نہیں ہوتا، مظلوم شہید ہوتا ہے. مظلوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو حق کے لیے لڑ رہا ہو. تو سارے شہادت کا لفظ اتنا کامن ہو گیا ہے نا کہ جو کرپشن میں جس کو پھانسی دی جائے نا وہ بھی کیا ہے، ہر آدمی تو شہید ہو رہا ہے. اس کے لیے عقیدہ توحید کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. شرک پہ مر رہا ہے وہ بھی شہید، شرک پہ کہاں سے شہادت مل رہی ہے؟ تو ہر ایک شہید. یعنی اگر کوئی ڈاکو ڈکیتی کے دوران مارا جائے نا، جس کی بہت ہی بری موت ہے اسلام میں، اس کا تو جنازہ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے؟ شہید. اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کچھ دنوں میں لوگ خودکشی کرنے والے کو بھی کیا کہیں گے؟ شہید کہیں گے. یہ ٹینشن سے گیا ہے دنیا سے، اور لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں خودکشی کرنے والے پر، ہائے ہائے بےچارا ہائے ہائے. مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں آتا. آخرت کے لحاظ سے ترس آئے تو ایک الگ بات ہے، دنیا میں نہیں آتا. اس نے جرم کرنے والے کو تھوڑی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے نبی نے خودکشی کرنے والے پہ ترس نہیں کھایا، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے ایک بچے نے خودکشی کی، یہاں 18 سال کا بچہ لٹک کے مر گیا، اللہ مغفرت فرمائے، بہرحال مسلمان تھا. تو لوگ کہہ رہے ہائے ہائے بےچارے، دیکھو اتنا ٹینشن. میں نے کہا کیا ٹینشن ہوگی یار، لوگوں کی ٹینشن ہے، جا کے دیکھو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اس کو گھر ملا ہوا تھا، زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہیں عشق معاشقہ ہو گیا ہوگا، ابا نے شادی نہیں کرنے دی. ایک بچے نے خودکشی کی، پڑھائی کا بہت دباؤ، اتنا دباؤ اس کے اوپر، ابا نے بولا، اما نے بولا، نمبر اچھے نہیں آئے، یہ وہ بےچارہ فیل ہو گیا، اس کا پڑھنے میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا. جب وہ رزلٹ لے کے آیا، یہیں کا واقعہ 10-12 سال پرانا، تو جب وہ رزلٹ اس نے دیکھا، اس نے کہا میرے تو گھر والے چھوڑیں گے نہیں، وہ مجھ سے A1 گریڈ کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم کیا ہو گئے؟ فیل. تو لٹک گئے جا کے. وہ تو غلط کیا اس نے، اللہ اس کی بخشش کرے، لیکن والدین نے بھی کوئی اچھا بولو نا نہیں کیا. یہ حب دنیا ہے. اپنی اولاد کی تعلیم کی فکر لو، اتنی ٹینشن نہ لو کہ اس سے لگتا ہے کہ آپ کو دنیا سے محبت ہے. یہ جو آج کل والدین بچوں کو بہت شوق سے پڑھا رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، شوق سے پڑھانا چاہیے، لیکن شوق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اتنا زیادہ شوق کہ افورڈ کر سکو اس کو. وجہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے. ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے لازمی، ہمارا بچہ کوئی بہت بڑا سائنسدان بنے تاکہ ہماری عزت ہو، تاکہ پیسہ کما کے لائے. قوم کی خدمت پیش نظر نہیں ہوتی. اگر قوم کی خدمت پیش نظر ہے تو آپ کا بچہ بھی تو اسی قوم کا ایک فرد ہے، اس پہ اتنی ٹینشن میں کیوں ڈالا ہوا ہے اس کو؟ بہت مشکل ہے یار. آپ چاہتے ہو میرا بچہ ماہر نفسیات بن جائے، بہت زبردست نفسیات میں PhD کرے یہ، اور نفسیاتی، یہ مثال بڑی خاندانی ہے سمجھو اس کو، نفسیاتی ڈاکٹر بن کے لوگوں کے ڈپریشن کا علاج کرے وہ. اب وہ پڑھ نہیں رہا، آپ نے اس پہ اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ وہ خود ڈپریشن میں جا رہا ہے. یہ مثال سمجھو اچھی طرح، جو یہ مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے. ماہر نفسیات کی مثال تو ایک ایگزامپل ہے جو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. وہ خود کس میں جا رہا ہے؟ ڈپریشن میں. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں، میں نے اس کو ماہر نفسیات بنا کے چھوڑنا ہے، اور یہ کوٹ رہے ہو صبح شام ڈنڈوں سے، اس کو تانے دے رہے ہو، کمبخت پڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب بھائی آپ کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہے، آپ بچے کو کماؤ پوت بنانا چاہتے ہو کہ کما کما کے نوٹ چھاپے گا، طبیعت سے بیٹھ کے کھائیں گے. نفسیات کے ماہر کا تو ایک لیبل ہے، کیونکہ ماہر نفسیات کی ایک ویلیو بڑھتی جا رہی ہے نا. ڈپریشن کی مریض، آپ کو پتا ہے ڈپریشن اور اسٹریس دنیا میں پھیل رہی ہے، تو ماہر نفسیات کی ویلیو بڑھ رہی ہے، تو خود اس کو نفسیاتی بنا دیا. تو اگر قوم کی خدمت کے لیے بچے کو کچھ بنا رہے ہو، تو قوم کی خدمت تو رکشہ چلانے سے بھی ہوتی ہے میرے بھائی. رکشہ ٹائم پہ نہ ملے، آدمی کا میٹر شارٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قوم کی خدمت تو بھنگی بننے میں بھی ہوتی ہے. یہ بھنگی اگر اسٹرائک کر کے بیٹھ جائے، ہڑتال کر کے، ایسی ڈاکٹروں سے آدمی کہے گا بھائی کلینک بند کر دو، تم ہڑتال کر لو، اتنا مسئلہ نہیں ہے، بھنگیوں کی ہڑتال افورڈ نہیں کر سکتے ہم. تو قوم کی خدمت تو بھنگی بنانے میں بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بھنگی بنانا شروع کر دیں, ایک مثال دے رہا ہوں. اچھے سے اچھا سوچیں, کوشش کریں بھائی ایک معاشرے کا زیادہ عزت والے شعبے کو فوکس کرنا چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ ایسا شعبہ کمانے کے لیے اختیار کرنا جس میں عزت نہ ہو, اگرچہ پیسہ زیادہ ہو, مسلمان پہ زیب نہیں دیتا. ہمیں بہت سے لوگ مشورے کے لیے آتے ہیں, مفتی صاحب یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں, بہت پیسہ. میں کہتا ہوں یار پیسہ بہت ہے, عزت نہیں ہے. تو چھوڑو, عزت سب سے پہلے ہے. پیسہ اس کے لیٹرین کا انچارج بنا دیا آپ کو گورنمنٹ نے, لیٹرین کا کیا بنا دیا انچارج, تو آپ بنو گے. اکثر عزت دار لوگ نہیں بنیں گے, بولیں گے بھائی کہیں اور لے جا کے بیٹھا ہوا, میں ادھر لیٹرین میں بٹھا دیا, کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں سب کا حساب. ناظم بنا دیا, ماہر لیٹرین ہی یاد. تو آپ بولو گے یار مجھے کچھ اور کام دو بھائی, یہ کیا لگا دیا میرے ذمہ. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ سود کے پیسے آئے ہیں ناجائز ہیں, تو وہ شریعت حکم دیتی ہے نا کسی خیر کے کام میں بلا نیت ثواب صدقہ کرو, تو انہوں نے کہا مسجد میں لگا سکتی ہوں. میں نے کہا نہیں, اگرچہ خیر کا کام ہے مگر اللہ کے گھر میں ناپاک مال نہیں لگے گا. تو انہوں نے کہا کہاں, میں نے کہا لیٹرین میں لگا دیں, لیٹرین بنوا دیں. اچھا ہے جس قسم کا پیسہ تھا ادھر ہی لگے گا. وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے کام آ رہا ہے آپ کا پیسہ, ہے کہ نہیں ہے, ٹینشن ختم کرنے کے کام آ رہا ہے. تو ثواب یعنی خیر کے کام میں تو استعمال ہو گیا نا. تو خودکشی کرنے والے پہ ترس مت کھاؤ, اس نے کوئی اتنا بڑا اللہ نے کسی کو غم نہیں دیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو جان سے مار دے. صبر نہیں کرتے, سارے عیاشیاں دنیا میں ہی کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے, نہیں ملتا تو کھا کر کے مار دیا اپنے آپ, کوئی حوصلے کی بات تھوڑی ہے. تو ہمارے نبی نے تو ترس نہیں کھایا, بلکہ فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا جنازہ, پتہ نہیں صحابہ نے پڑھا نہیں پڑھا میرے علم میں نہیں ہے. تو فقہا نے یہی لکھا ہے کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ جو قوم کا مقتدا ہے, رہبر ہے, مسجد کا امام ہے, وہ نہ پڑھائے, بائیکاٹ کرے. عام پبلک کو کہتے بھائی کوئی بھی, قوم کا جو بڑا آدمی ہے نا جس کے جنازہ پڑھانے میں اس کو گویا پروٹوکول مل رہا ہے, اس سے بھی تو پروٹوکول ملتا ہے نا کہ کس نے کس کا جنازہ پڑھایا, تو یہ پروٹوکول اس کو نہیں دیا جائے گا. اور بچوں پہ جس طرح دباؤ بھی مت ڈالیں, پڑھ لے ٹھیک ہے, نہیں پڑھے کوئی بات نہیں یار, گولے گنڈے بیچے گا کچھ نہیں ہوتا, کوئی گولے گنڈے بیچ کچھ نہیں ہوتا, گھبرائیں نہیں. دنیا سے دل نہ لگاؤ, اللہ کے بندو یہ جو ٹینشنیں تم نے پالی ہوئی ہیں نا یہ نکالو, یہ کھرچ کھرچ کے دل سے دل لٹکے ہوئے ہیں نا یہ بنگلوں میں گاڑیوں میں نکالو. یہ مسافر خانہ ہے, ڈبلیو کے آ رہا ہے, لٹک کے جا رہے ہو, جب اسٹیشن آئے گا اڈا آئے گا اتر جائیں گے ختم. کل ایک صاحب مجھے ملے کہہ رہے تین تین گھر آپ نے پالے ہوئے ابھی تک ذاتی گھر نہیں بنایا, ٹینشن نہیں ہوتی. میں نے کہا دن کتنے رہ گئے. ویسے ہی کرونا کی ایسی ایک وبا آئی ہوئی ہے, اسی میں لپٹ گئے تو اسی میں نکل لیے. اب کرونا تو جوان بوڑھے کو فرق ہی نہیں کر رہا, اور جس طرح سے کراؤڈ ہم سے ملنے کے لیے آتا ہے تو پورا پورا امکان ہے کوئی نہ کوئی اپنا کرونا پارسل کرے گا, مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے. زیادہ تر وہ لوگ گئے ہیں جو پبلک فیگر تھے, کرونا میں زیادہ تر ان لوگوں کا انتقال ہوا ہے جو مجمع میں گھلتے ملتے, زیادہ تر آپ دیکھ لو ہسٹری. تو پبلک پوری کوشش کر رہی ہے, وہ منہ پہ آ کے چھینک بھی رہے ہوتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں یار ہم تو پھر بھی احتیاط کوشش کر رہے ہیں, لیکن پبلک تھوڑی احتیاط کرتی ہے. کل ایک صاحب آئے منہ میں گھسے جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے, میں کہہ رہا ہوں بھائی تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ یار, نہیں گھسے جا رہے ہیں گھسے جا رہے ہیں. لوگ پتہ نہیں کس طرح سے, سب نہیں ہوتے ایسے, لیکن بہت سے لوگ بات, ویسے بھی انسان کو عجیب سا لگتا ہے نا بھائی تھوڑا سا چھ فٹ کا نہیں تو ایک فٹ کا تو رکھ لو, جو قدرتی فاصلہ ہوتا ہے وہ تو رکھو کم از کم. تو پتہ نہیں ہے بھائی کب مر جائیں, اور بہت زندہ رہ لیے تو کتنے رہ لیں گے, 60 سال 70 سال, رہ کتنا گیا. ایسے بقرعید آتی ہے, عید آتی ہے, رمضان, ابھی رمضان گزرا تھا پھر آگے رمضان آ جائے گا, ایسے تھوڑی چند دفعہ اور ہوگا. انا للہ وانا الیہ راجعون. آج جی حضرت مفتی طارق مسعود صاحب اس دنیا سے دار فانی سے کوچ کر گئے, تو سب کے ساتھ ہوگا یہ کچھ. تو تو جب ہوگا تو کیا دیواروں اینٹوں سے دل لگانا یار بے وقوفوں والی حرکت. مل جائے ٹھیک ہے, فری پھوکڑ میں کوئی دے دے ٹھیک ہے لے لیں گے, دے گا نہیں کوئی, اتنی فیس اتنا فری کوئی بھی نہیں ہے. یا بہت اللہ نے دے دیا تو چلو جب سارے کام ہو گئے, اب صدقہ بھی ہو گیا, خیرات بھی ہو گیا, بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی, بچ گئے چلو یار گھر خرید لو فری پھوکڑ کا, وہ بھی ایک قسم کے فری پھوکڑ کا ہی ہو گیا. دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف اور احمق وہ ہے جو دیواروں اینٹوں سے دل لگائے, یاد رکھو. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث کا مفہوم ہے. مسلمان کا پیسہ سب سے آخر میں تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے, سب سے لاسٹ میں. اور ہمارے ہاں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ تعمیر سے. پیسہ آتا ہی سب سے پہلے دیوار اینٹیں پہ لگائے گا. مسلمان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے, وہ کہتا ہے سفر میں جو کیش مزے ہیں وہ اڑا لو, ٹھیک ہے نا, جو کیش مزے ہیں. نبی نے کیا فرمایا, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال صرف وہ ہے لبستا پہن لیا اور پرانا کر دیا, اکلتا کھا لیا فافنیتا ختم کر دیا, بس جو استعمال میں آ گیا, جو مزے استعمال میں آ رہے ہیں نا کیش, ان کو فوکس کرو, اچھا کھاؤ استعمال میں آ جائے گا نا, اچھی سواری رکھو یہ استعمال میں آ رہی ہے, بیوی اچھی رکھو شریکہ حیات ہے ٹینشن نہیں دے گی ٹینشن ختم کرے گی, اچھے خاندان کی ہو نہیں مل رہی. وہ میرا کلپ بہت چلا تھا نا, شکل وکل آج کل کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, روکھڑا. موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے کہا تھا 10 سال بکریاں چراؤ گے تو بیٹی دوں گا, حضرت موسیٰ نے فرمایا قبول ہے. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ داغا دیکھنا. تو 10 سال بکریاں چرائیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, خاندانی رشتہ مل رہا ہے بھائی, اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی مل رہی ہے جن کا قرآن میں اللہ تذکرہ کر رہا ہے, وہ حیا والی لڑکیاں ہیں. جاءت احداهما تمشی علی استحیاء, قرآن کہہ رہا ہے ایک بچی آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی, آنکھوں سے حیا جھلک رہی تھی, چال سے حیا. حضرت موسیٰ کو جب پیشکش ہوئی ہے کہ ایک بیٹی سے آپ کی شادی کروں گا, 10 سال بکریاں چراؤ, قال ذلک بینی وبینک, فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا, ایگریمنٹ, قبول ہے. ہمارے یہاں کا مکھنچو ہوتا 10 سال بکری میں پاگل ہوں کیا میں, تو گھومتا رہتا کنواروں کی طرح, اور مل جاتی کوئی خاندانی نہیں ملتی پھر اس کو, وہی مل جاتی کوئی بازار میں گھوم رہی ہوتی بیچاری کوئی تو, اور کوئی خاندانی کوئی اس کا وہ نہ ہوتا پیچھے, کوئی تربیت نہ ہوتی, بس ویسے ہی ایک راہ چلتے ہوئے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ رشتہ کہاں سے ملا, بس راہ چلتے ہوئے اچانک آنکھ مٹکا ہوا تھا اور آنکھوں کے تبادلے ہوئے تھے اور آج یہ ہماری شریک حیات ہے. تو پھر تو ایسے ہی ہوگا بھائی, W11 میں ملاقات ہو رہی ہے کسی کی, جنازوں پہ سیٹنگ ہو رہی ہے, بس ایک نظر پڑی اور سمجھ میں آ گیا. تو کیسے سمجھ میں آ گیا ایک نظر میں؟ آپ کو اخلاق کا کیا پتا, اس کے طور طریقوں کیا پتا, کس خاندان سے ہے, پہلے سے گھر سے بھاگی بھی تو نہیں ہے خدا نخواستہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چرائی. خیر بات پھر کہاں چل رہی تھی, کدھر سے بار بار موضوع کو, آج رفیع بھائی بھی نہیں ہے, 2 منٹ ہم تھوڑا سا ختم بس, کدھر گیا, کیا کہہ رہا تھا میں, بات تو کہیں ٹھکانے تو لگاؤں. کس کی؟ ہاں تو میرے بھائی یہ ہم جو اس, میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بشیئ من الخوف والجوع, کبھی بھوک مسلط ہوگی کبھی خوف مسلط ہوگا, ونقص من الاموال والانفس, کبھی مالی نقصان ہوگا معیشت تباہ ہوگی اور کبھی جانیں ہلاک ہوں گی. تو اس وقت جو وبا دنیا میں پھیل چکی ہے نا COVID-19 کے نام سے, اس میں یہ تمام ٹینشنیں جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں ایک ہی ٹائم پہ انسانوں کو ان سے واسطہ پڑ رہا ہے, جانیں بھی ہلاک ہو رہی ہیں, معاشی ترقی بھی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بے روزگاری لوگوں کی بڑھ رہی ہے. تو لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کیا کریں, بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. بھائی ان بوکھلاہٹ میں غیر مسلموں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ٹینشن میں آنے کا, ہمارے پاس راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, فرمایا الہ ایمان کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی کرونا کی لپیٹ میں جائے گا، کوئی ٹرک کے نیچے آ کے جائے گا، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی بیماری سے جائے گا، جب رہنا ہی نہیں ہے تو کوئی جلدی جائے گا، کوئی تھوڑا لیٹ جائے گا، تو یہ اصل ہے ہی نہیں، اصل آخرت ہے، اور آخرت میں اجر کمانے کا طریقہ کیا ہے کہ اس آزمائش میں اللہ کو راضی کیا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ٹینشن زبردستی کی مسلط نہ کی جائے۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اس کو حق ہے ہمارے ساتھ جو سلوک کرے وہ، ہم برداشت کریں گے تو کل قیامت میں اس کا اجر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو ڈپریشن سے، اسٹریس سے نکالو، احتیاط کرو کرونا میں، اتنی چھینکے منہ منہ پہ آ کے لوگوں کے چھینکنا یہ کوئی توکل کی بات نہیں ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں، میں جو یہاں بیٹھ کے رپورٹیں پیش کرتا ہوں یہ گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کی ہوتی ہیں۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے وہی بات کر رہا ہے جو گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کا مطلب گورنمنٹ کا پٹھو ہے۔ میرا کسی حکمران سے کوئی رابطہ، کوئی دوستی نہیں ہے، نام یاد نہیں ہوتے مجھے، ہم بالکل الحمدللہ لوگوں کے پاس اگر جاتے ہیں تو کوئی لالچ اور کوئی امید لے کر نہیں جاتے۔ تو یہ جو ہم آپ سے کہتے ہیں، جس شعبے کا کوئی ماہر ہوتا ہے نا، اس کی معلومات آپ تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکٹر حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ 19 اب پاکستان میں پہلے سے زیادہ خطرناک شکل میں آیا ہے، معذرت کے ساتھ، سمجھ رہے ہو، اور ڈیتھ ریشو پہلے سے بولو بڑھ گیا ہے۔ اور آپ کی جنرل نالج کے لیے ایک بات یہ بتاتا چلوں، یہ ڈرانے کے لیے نہیں، احتیاط پلانے کے لیے، کہ بہت سے لوگ جو ہارٹ اٹیک میں مر رہے ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے پیچھے کرونا کی ہسٹری ہوتی ہے۔ میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ بتایا جائے کہ یہ کرونا سے انتقال ہوا، لوگ کہتے ہیں نہیں 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 اس کو تو شوگر تھی، اس کو تو ہارٹ اٹیک تھا۔ بھائی وہ ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہے جب کرونا اس پہ اٹیک کرتا ہے تو مرتا وہ ہارٹ اٹیک سے ہی ہے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے، مرتا وہ کرونا سے نہیں ہے، مرتا کس سے ہے بولو نا، ہارٹ اٹیک سے، راحت اندھوری کا انتقال کرونا سے ہوا ہے۔ اور بھی بہت سارے علماء ہیں، ان کے نام لوں گا تو پھر ایک بحث چھوڑ، ان کے متعلقین میرے خلاف کلپ بنا بنا کے وہ شائع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو رپورٹ ہے کرونا نہیں تھا، یہ تو پھر ایک نا سیاسی جنگ شروع ہو جاتی ہے، مخالفین کرونا اس کو ایک سیاست کا نام دیتے ہیں۔ بہت سارے علماء، 300-400 علماء کی لسٹ ہمارے پاس ہے، ہمارے استادوں کے پاس ہے، کہ جن کا پاکستان میں اور انڈیا میں کرونا سے انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا احتیاط کر لو، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی ڈاکٹر، اور دیکھو پیغمبر ایک بات کہتے تھے کہ ہم جو تمہیں تبلیغ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی ذاتی نفع نہیں ہے، تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی 1-5 روپے بھی نہیں ملتے کہیں سے، کہ گورنمنٹ آ کے کہے ماشاءاللہ یہ لو بھائی 20 روپے لے لو مولوی صاحب کہ آپ نے آج کرونا کے خلاف لوگوں کو اویئر کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں علماء کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار ہوگا۔ لوگ کہہ رہے ہیں حضرت فلاں مفتی دامت برکاتہم نے ارشاد فرمایا کہ کرونا مرانا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ کرونا مفتیوں کی فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ارے بھائی کوئی مفتی صاحب کہہ رہے ہو کہ نزلے میں یہ جوشاندہ پینا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بھائی مفتی صاحب آپ تو یہ بتاؤ کہ یہ جوشاندہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کے اجزاء کیا ہے، یہ تو آپ کی فیلڈ ہے۔ تو کوئی مفتیوں کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے، کوئی بزرگوں کے اقوال پیش کر رہا ہے ہمارے سامنے، کوئی سیاستدانوں کی باتیں کر رہا ہے کہ عمران خان نے بھی مان لیا کہ کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی جان عمران خان کیا چیف آف آرمی اسٹاف بھی اگر مینار پاکستان پہ کھڑا ہو کر کہے گا نا کہ کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے، میں کہوں گا ڈاکٹر اگر انڈا موڑ پہ آ کے بتا دے گا میں اس کی مان لوں گا، چیف آف آرمی اسٹاف اگر مینار پاکستان پہ بھی کھڑا ہو کر اعلان کرے گا میں اس کی نہیں مانوں گا۔ یہ فیلڈ نہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہے، نہ یہ وزیر اعظم کی ہے، یہ فیلڈ کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی ہے۔ تو جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہیں ان کی رپورٹیں پیش کر رہا ہوں میں، اور زندگی کا یہ دستور بنا لو کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس میں اسی کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرنا، یہ بڑی مصیبت ہے۔ فتوے میں انجینئر کو اور پروفیسروں کو فالو کیا جا رہا ہے، ڈاکٹروں نے تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر ہے لکھ کے آ رہا ہے تفسیر، ابے بھائی تو چھوڑ دے یہ کام، یہ تمہاری فیلڈ نہیں ہے۔ تو ہر آدمی پاکستان میں ہر ایک کی فیلڈ میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، یہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دائیں بھائی بہت چلے گئے، تھوڑا لیٹ بھی ہو گئے، رفیع بھائی کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ مفتی صاحب میرے شوہر بات بات پر فحش گالیاں دیتے ہیں، آپ کی باتیں بہت سنتے ہیں، آپ ان کو منع کریں کہ انہوں نے تو پوری گالیاں لکھی ہوئی ہیں. مفتی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے اولاد بھی ہو جائے، بچے پیدا ہو کے مر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے آپ کی اولاد کو، نیک صالح اولاد دے. باقی جو میاں گالیاں دیتے ہیں تو وہ معین اختر کا پروگرام سن لیں، خاتون سن لیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا. وہ ہے نا کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں تو وہ حالات ایسے چل رہے ہیں. باقی گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے بھائی، میاں کو چاہیے گالیاں نہ دیں، بری بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشاً ولا متفاحشا، نہ آپ طبیعت کے لحاظ سے بے حیا تھے اور نہ زبان میں آپ کے فحاشی تھی. تو آج کی گالیاں بھی ایسی فوش فوش آ گئی ہیں مارکیٹ میں، تو صبر کرنا. اچھا جس کو گالیوں کی عادت پڑ جائے نا وہ پھر آرام سے چھوٹتی نہیں ہے، اس کو عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی ہے، سانس گھٹ رہا ہوتا ہے جب تک منہ سے گالی نہ نکلے اس کے. تو اس کا طریقہ حقیقت ہے، ایک صاحب کو میں نے کہا، کہہ رہے یار پتہ نہیں ہے گھٹ کے مر جاؤں گا میں، ایک دم گھٹنے لگتا ہے، سانس گھٹتا ہے، گالی جتنی پاور فل ہوتی ہے سانس اسی طرح سے بحال ہوتا ہے ان کا، حقیقت ہے. جن کو عادت پڑ جائے نا ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. تو پھر اس میں یہ کہ صدقہ کیا کرے، جب بھی زبان سے گالی نکلے اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھے کہ اتنے پیسے صدقہ کروں گا، اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ گالیاں کم ہو جائیں گی. گالیاں کم نہ بھی ہوئیں تو صدقے کا ثواب تو بڑھ جائے گا نا. تو قیامت کے دن ادھر ایک موٹی سی گالی ہوگی ایک ترازو کے پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ایک رقم، تو ہو سکتا ہے کچھ بیلنس ہو جائے، ٹھیک ہے نا، برابر ہو جائے. تو صدقہ کیا کریں، اس طرح سے گالی چھوٹتی ہے. نکاح کے وقت لڑکے کے لڑکی پر اور لڑکی کے لڑکے پر کیا حقوق ہیں، تو پورا معاشرتی علوم کا سوال ہے بھائی، اتنا لمبا. میاں بیوی میں ناراضگی کی وجہ سے 21 سال کے بعد کیا وہ ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں رہ سکتے بھائی، جب تک طلاق نہیں ہوگی 22 سال ناراض رہیں، 23 سال ناراض رہیں، وہ الگ نہیں ہو سکتے. ویسے 21 سال ناراض رہے نا بڑی ہمت کی بات ہے، ان سے سیکھنا چاہیے حوصلہ، دونوں سے ورک شاپ کروانی چاہیے ان کو کہ 21 سال ناراضی میں کیسے سروائیو کیا انہوں نے ماشاءاللہ. حمل میں زوجہ کو طلاق ہو جائے، ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ہو جاتی ہے، طلاق نکاح کے بعد جب بھی دو گے ہوگی، سمجھ رہے ہو، چاہے حیض کی حالت میں ہو چاہے حمل کی حالت، طلاق میں ریورس گیئر ہے ہی نہیں. طلاق جب زبان سے نکلتی ہے تو بہرحال اثر کرتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں رواج ہے کوئی بھی کام کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں کہ میں اگر نہیں کیا تو تین بیوی کو طلاق ثلاث، اس طرح کی ان کا رواج بن گیا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے صاحب بار بار فون کر کے تنگ کر رہے تھے، تو میں نے کہا تو نے اب مجھے فون کیا اور میں نے تیرا فون اٹھا لیا نا تو بیوی کو طلاق ثلاث، ایسے بول دیا. کہہ رہے وہ تو ہم ایسے بات بات پہ کہتے ہیں تو ہم نے فون اٹھا لیا تو کیا ہوگا. میں نے کہا ہو گئی بھی، تین طلاقیں ہو گئیں اور کیا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ تو ہمارے یہاں رواج ہے. تو میں نے کہا پھر سارے ہی اس طرح گھوم رہے ہوں گے، رواج ہے تو. آپ نے اگر یہ کہا میں نے فلاں کا فون اٹھا لیا تو بیوی کو تین طلاقیں، تو اس کا مطلب ہے کہ فون اٹھانے سے آپ نے طلاق کو معلق کر دیا ہے، فون اٹھائیں گے تو طلاق ہوگی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ اپنی جانوں پر رحم کرو، کچھ اور کہہ دیتے فون اٹھا لیا تو میں یہ کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، درمیان میں طلاق کے لفظ کو لانے کی کیا ضرورت ہے. مفتی صاحب آج کل دیندار لڑکیاں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اگر کوئی دیندار لڑکی نہ ملے تو اس صورت میں بے دین سے شادی کر سکتے ہیں؟ شادی تو یہودی اور عیسائی لڑکی سے بھی جائز ہے، مجبوری میں کر سکتے ہیں زنا سے بچنے کے لیے. لیکن ایک بات یاد رکھو، بے دینوں کی بھی دو قسمیں، ایک خاندانی اور ایک غیر خاندانی. بعض لڑکیاں بے دین ہوتی ہیں مگر اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، ان سے جب نکاح ہوتا ہے تو تمیز سے عزت سے بات کی جائے تو ان کی کھوپڑی میں بات آ جاتی ہے، سمجھ لیں، بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے. اور بعض دیندار ہوتی ہیں مگر وہ لیبل ہوتا ہے دینداری کا تو وہ ایک ٹینشن بن جاتی ہیں. تو دینداری کی جب بات ہوتی ہے نا تو اس میں سب چیزیں داخل ہوتی ہیں، صرف پردہ نہیں داخل ہوتا. تو حیا کو پہلے فوکس کیا کرو، لڑکی بدتمیز نہ ہو. بدتمیز عورت کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، وہ ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نکاح میں. سب سے پہلے اس کا خاندان اور اس کے اخلاق دیکھنے چاہیے کہ تمیز ان کے خاندان میں بڑوں کا ادب تمیز ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہوگا، بس یہ دماغ میں رکھنا. اگر وہ اپنے باپ سے اور ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی تو اب آپ بھول جاؤ. عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے. قربانی کے جانور میں حقیقے کی حصہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ مفتی صاحب آپ مصر کب جائیں گے؟ میں نے آپ کے بیان میں سنا تھا آپ جلدی جائیں, کوہ طور کی زیارت کرائیں. ہمارا مصر کا سفر تھا کینسل ہو گیا, یہ کرونا مرونا آ گیا, بہت سارے سفر کینسل. یہ تو شکر کرو کینسل ہو گیا تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ورنہ یہ سال تو میرا پورا آؤٹ آف کنٹری سفروں میں طے تھا. کرونا نے تمیز سے ہمیں گھر بٹھا دیا. مفتی صاحب کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جمعے کا خطبہ ریکارڈ ویڈیو کروائیں. اچھا کئی بار اور کہیں آپ. میری دو والدہ ہیں, ایک نے مجھے جنم دیا دوسری نے مجھے پالا ہے, یعنی سوتیلی والدہ, تو زیادہ حق کس کا ہے؟ میں ایک کی خدمت کرتا ہوں تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے, گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے. میں دونوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, پلیز مجھے بتائیں اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہوگا. بڑا خاندانی ہے ماشاء اللہ بھائی, دونوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اصل حق تو پہلا اس کا ہے جس نے جنا ہے آپ کو, جس نے بچپن میں پالا اس کا بھی حق ہے, لیکن دوسرے نمبر پہ, کیونکہ اولو الارحامی بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ, اللہ کے ہاں جو بلڈ ریلیشن ہے اس کی ویلیو بولو بھائی زیادہ. دیکھو آپ کا ایک دوست ہے جس نے آپ کی بہت خدمت کی, اور ایک بھائی ہے جس نے آپ کی بالکل بھی خدمت بولو نا نہیں کی. مرو گے تو وراثت کس کو ملے گی؟ بھائی کو, دوست کو نہیں ملے گی. کیوں؟ بلڈ ریلیشن. گورے اس کے قائل نہیں ہیں بلڈ ریلیشن ویلیشن, ان کے یہاں ٹوپی ڈرامہ ہے یہ سب, سسٹر بردر, وہ بس ڈکشنری میں رہ گیا ہے, اتنی ویلیو نہیں ہے ان کے یہاں. اسلام میں سب سے پہلا کیا ہے بولو نا؟ خونی رشتہ نا, یہ اسلام. بھائی دونوں کا بلڈ ایک ہے, ماں